الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر الى الاخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں سورہ قمر کی ہم نے شروع کی 8 آیات کا ترجمہ خلاصہ تفسیر پڑھ کے مکمل کرنے کے بعد معارف و مسائل پڑھنے شروع کر دیے تھے. آج ہم اس معارف و مسائل میں ہی جو تیسرا پیج بنتا ہے ساجس کے جند کے مطابق, تو پیج نمبر 227 بنتا ہے. پتہ نہیں اسکرین شیئر کیوں میں نے لکھا کہ نہیں لکھا, لیکن بہرحال 227 پیج نمبر ہے اور شروع میں آپ کو اپنے جلد میں مل ہی جائے گا کہ جب مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شق القمر کے واقعے پر کچھ شبہات اور جوابات, یعنی یہ صورت اللہ تعالیٰ نے شروع شق القمر کے واقعے سے کری نا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا یعنی دو ٹکڑے ہو گیا. تو اس واقعے کے اوپر جو کچھ دوسری قوم کے لوگوں نے دوسری قوموں کے لوگوں نے شکوک و شبہات کیے, تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلا شبہ تو یونانی فلسفے کے اصول پر کی بنا پر کیا گیا کہ جس کا حاصل یہ تھا کہ آسمان اور سیارات میں فرق و تیام یعنی شق ہونا اور جڑ جانا, تیام کا مطلب جڑ جانا یعنی کوئی چیز ٹوٹی بھی ہے وہ آ کر کے جڑ جائے, تو یہ سب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ گریک فلاسفرز کا بلیف تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بات پہلے پچھلی کلاس میں ہو چکی ہے کہ گریک فلاسفرز کا کیا مقام تھا اور کیا وہ کرتے تھے, مگر یہ محض ان کا دعویٰ ہے. اس پر جتنے دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ سب لچر اور بے بنیاد ہیں. ان کا لغو و باطل ہونا متکلمین اسلام نے بہت واضح کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو ماڈرن جو ایسٹرالوجی ہے تو اس نے بھی ان کے بہت سارے بلیفز کو غلط ثابت کر دیا ہے, لیکن ایون ماڈرن ایسٹرالوجی اور یہ جو جس کو فلکیات کہتے ہیں عربی میں, ایون اس کے ڈیولپ ہونے سے پہلے بھی جو مسلمان یعنی اسکالرس تھے علماء تھے تو انہوں نے بھی اپنی تحقیقات کے ذریعے سے نا گریک فلاسفی کی بہت ساری باتوں کو رد کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اچھی خاصی سائنسی ترقی جو ہے وہ اسلامی دور کے اندر ہی ہو چکی تھی, ٹیلیسکوپ ایجاد جیسے ہو گیا تھا کسی حد تک, اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز الجبرا وغیرہ یہ پوری سائنس جو ہے وہ ایوالو ہو چکی تھی, تو اس کی بنیاد پر میتھمیٹیکل کیلکولیشنز بھی کر کے نتائج نکالتے تھے, ہے نا, تو ان کی باتوں کو لغو و باطل ثابت کر دیا گیا تھا. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ دوسرا عامیانہ شبہ. عامیانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عامی کہتے ہیں بہت ہی عام سی بات کو, یعنی غیر اہم, اس کو عامی کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا عام لوگ, عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو خاص نہیں ہوتے, ہے نا, جو خاص نہیں ہوتے ان کو عام کہتے ہیں. یعنی خاص لوگ اہم لوگ ہوتے ہیں اور عام لوگ غیر اہم لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہ جو ورڈ بنتا ہے عامیانہ شبہ, یعنی ایک دم ہی غیر اہم قسم کا جو ایک شبہ کیا جاتا ہے نا, کہ اگر ایسا عظیم و شان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا. بھائی چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو ساری دنیا کی جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر لکھا ہوتا, ہے نا. تو یہ ایک عامیانہ سا شبہ ہے, یعنی بالکل ہی انسگنیفیکنٹ قسم کا اور بیوقوفانہ قسم کا یہ ایک اعتراض ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر چیز کو ڈائسیکٹ جب ہم کرتے ہیں نا, جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا, تب حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اوپر اوپر سے جو ہے نا وہ بات کرنے کا انداز انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ سننے والا جو ہے وہ اس کو اہم سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی یعنی ایک دم ہی انسگنیفیکنٹ قسم کے واقعے کو ایک زوردار انداز میں بیان کر دینا تو جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اہم سمجھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
لیکن وہ بات اصل میں تو اہم نہیں تھی، آپ نے تو بس انداز بیان اس طرح کا اپنایا کہ وہ بات عام لوگوں کو اہم لگنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ بات اصل میں تو اہم نہیں ہو گئی نا. جو علماء ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو وہ بات اہم نہیں لگے گی، ٹھیک ہے نا. علماء کا کام کیا ہوتا ہے، اسکالرس، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، کہ وہ بات کی تہ تک جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، اور پھر اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بات واقعی اہم ہے یا اس کو بس انداز بیان کے ذریعے سے اہم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ وہاں پہ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل ہی ایک فضول سی بات ہے، بس یہ ایسے ہی بیان کر رہا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نا اس بات کی پھر تہ تک پہنچے کہ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ یہ واقعہ تو مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا ہے، اس وقت بہت سے ممالک میں تو دن ہوگا، ہے نا. دنیا کے اندر جس طرح نظام چلتا ہے کہ رات تو ایک ایک, ایک ایریے میں ہوتی ہے خالی، باقی جگہوں پر تو وہ دن کا وقت ہوتا ہے. تو وہاں اس وقت کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اس واقعے کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخر شب میں ہوگا، جس وقت عام دنیا سوتی ہے، ہے نا بھائی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام منا کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے نا کچھ لوگوں کے ساتھ، تو یہ جو ٹائم تھا یہ تو ٹپیکلی ایک عشاء کا وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی بیٹھک وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد تو لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. تو مکہ مکرمہ کے اندر یہ ارلی پارٹ آف دا نائٹ تھا، لیکن جن دوسرے علاقوں کے اندر اگر رات کا وقت تھا بھی تو وہاں پر تو لیٹ نائٹ کا وقت ہو چکا ہوگا نا، ٹھیک ہے. تو اس وقت تو عام دنیا سوتی ہے، اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے، زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی میں. اچھا، جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں بھائی، اس وقت وہ چاند کو تو نہیں تک رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. اللہ ماشاء اللہ کبھی کوئی اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا چاند کو تک رہا ہو، کوئی شعر و شاعری وغیرہ کرنے والے لوگ اس طرح کی بات، اس طرح کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ تو لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے بات کری تھی کہ جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں نا وہ چاند کو اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن سفر میں تو بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو کہ قریب کے علاقے کے لوگ ہوں گے، اس وقت وہ سفر کر رہے ہوں گے ارلی پارٹ آف دا نائٹ میں، تو وہ یہ واقعہ انہوں نے دیکھا. اور جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا بھی کہ ہاں ہم نے یہ واقعہ دیکھا تھا. لیکن یہاں پر کیا اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی ساری دنیا والوں نے دیکھا ہوگا اس واقعے کو. نہیں، ساری دنیا والے کیسے دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو، ہے نا، کیونکہ باقی دنیا میں تو دن کا وقت تھا یا لیٹ نائٹ کا وقت تھا جس میں کہ ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ جاگنے والے بھی اگر کوئی لیٹ نائٹ جاگ بھی رہا ہو تو وہ بھی ہر وقت چاند کو تھوڑی تکتا رہتا ہے. زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی میں اس کے دو ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کہ بھائی زمین کے چاندنی میں کوئی فرق پڑ گیا تو پھر لوگوں نے سر اٹھا کر کے اوپر دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، نہیں، وہ تو لائٹ تو اس کی ویسی ہی رہی تھی نا، ٹھیک ہے، چاندنی تو ویسی ہی رہی تھی، تو جس کی وجہ سے کسی کو اس طرف توجہ ہوتی. پھر یہ تھوڑی دیر کا قصہ تھا. روز مرہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں روز مرہ دیکھا جاتا ہے، یعنی یہ ہماری روز مرہ کی ایک آبزرویشن ہے کہ کسی ملک میں چاند گرہن ہوتا ہے، یہ گوہن سے مطلب گرہن، ٹھیک ہے، جو لونر اکلپس جس کو کہتے ہیں. اور آج کل تو پہلے سے اس کے اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، رائٹ. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معرفۃ القرآن کب لکھی تھی؟ ایٹ لیسٹ 40 سال پہلے، آج سے 40 نہیں بلکہ آج سے 40 سال تو 1980s ہو گئے، حضرت نے تو یہ 1960s اور 70s کے اندر لکھی تھی، تو 60-70 سال پہلے کی بات ہے یہ جب حضرت یہ لکھ رہے ہیں. اس زمانے میں بھی لونر اکلپس اور سولر اکلپس اخباروں کے اندر ان کا اعلان ہو جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں آدمی اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو کیا اس کی یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ چاند گرہن ہوا ہی نہیں؟ اس لیے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس واقعے کی تکذیب نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. کہ بھائی یورپینز نے اپنے بکس کے اندر اس بات کو نہیں لکھا، یا افریقنز نے اپنی بکس میں اس بات کو نہیں لکھا، یا چائنیز نے اپنی بکس میں اس بات کو نہیں لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہی نہیں. نہیں، یہ بالکل غلط دلیل ہے، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور و مستند تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک بڑی مشہور اور مستند، یعنی مستند کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہو، سند کے ساتھ یعنی اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ کنفرم ہے. تو ایسی ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ, ٹھیک ہے, جو کہ ہندوستان کی تاریخ کے اوپر لکھی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالیبار نے, مالیبار جو یعنی اس کو انگلش میں مہاراشٹرا غالباً جس کو کہتے ہیں نا آج کل, تو وہاں کے مہاراجہ نے یہ واقعہ بچشمے خود دیکھا اور اپنے روز نامچے میں لکھوایا. ٹھیک ہے, یعنی بادشاہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے دربار کے اندر ایک ہسٹورین کو یا ایک ریکارڈ کیپر کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ان کے روزمرہ کے معاملات کو جو ہے وہ اپنے پاس لکھ رہا ہوتا ہے ان کے کہنے پر. ٹھیک ہے, تو اس نے پھر لکھوایا بھی اس واقعے کو کہ میں نے آج رات کو ایسا ایسا دیکھا, اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا. ٹھیک ہے, یعنی یہ مہاراجہ بعد میں مسلمان ہو گئے. اور اوپر ابو داؤد اور طیالیسی اور بیہقی کی روایات سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خود مشرکین مکہ نے بھی باہر کے لوگوں سے اس کی تحقیق کی تھی اور مختلف اطراف کے آنے والوں نے یہ واقعہ دیکھنے کی تصدیق کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جس وقت یعنی آج کا سعودی عرب کہلاتا ہے نا مکہ مکرمہ, ٹھیک ہے, تو مکہ مکرمہ میں جب یہ ٹائم ہو رہا تھا, تو ہو سکتا ہے اگر رات کے فار ایگزامپل 8 بجے رات کے یا 9 بجے رات کے, ٹھیک ہے, تو انڈیا میں کیا ٹائم ہوگا اس وقت, 10:30 رات, مطلب 11:30 رات, ٹھیک ہے نا, 9 بجے یہاں کے, وہاں کے 11:30 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پر یہ جو راجہ صاحب ہیں وہ اس وقت جاگ رہے ہوں گے اور انہوں نے اپنے محل کی چھت کے اوپر یہ یا تو چڑھے ہوئے ہوں گے یا باہر نکلے ہوئے ہوں گے, انہوں نے واقعہ دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہ واقعہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر یہ واقعہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. کہیں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو مہاراجہ تھا نا جس نے کہ اس کو دیکھا, تو اس نے یہ خود تو اس نے سفر نہیں کیا, لیکن اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ معلوم کر کے آؤ کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے, کہاں ہوا ہے. تو بیٹے نے جب تحقیق کری نا, تو یعنی ایک تو اس نے یہ تحقیق کری کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا یہ ہوئی کدھر ہے, تو اس کو پتا چلا کہ یہ سرزمین عرب میں ہوا ہے. تو وہ پوچھتا ہے پاچھتے باقاعدہ اپنے گروپ کے ساتھ جو اس نے سفر شروع کیا, تو وہ پوچھتے پاچھتے بالآخر وہ مکہ مکرمہ پہنچا, اور مکہ مکرمہ میں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ موجود تھے. وہاں پر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کری اور ایمان لے کر کے آیا, مسلمان ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, یعنی صحابہ رسول میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ واپس ٹریول کر کے انڈیا پہنچا مالیبار. ٹھیک ہے, وہاں پہ جب یہ پہنچا نا تو کافی عرصہ گزر چکا تھا, اس وقت تک اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. تو اس کے باپ کا مسلمان ہونا یا تو یہ کہ وہ اس تک خبر پہنچ چکی تھی, تو وہ ویسے ہی مسلمان خبر کی بنیاد پر ہی ہو گئے تھے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ان کے بیٹے کی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, اب یہ بیٹا جب وہاں پہ واپس پہنچا نا, تو اس نے وہاں پر ایک مسجد بھی بنائی جو کہ وہاں کے رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ آج بھی موجود ہے, لوگ باقاعدہ وزٹ کر سکتے ہیں اس مسجد کو جا کر کے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ اس کی ایک دلیل اس کتاب سے بھی ملتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور بھی تفصیلات ہیں لیکن وہ مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور تھوڑی سی ڈفرینسز ہیں ان کے اندر. اچھا, آگے لکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ اللہ تعالی جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں تفصیلات کو, اور فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا آیَتَيْن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ, کہ اگر یہ لوگ دیکھتے ہیں کسی آیت کو یعنی اللہ کی کسی نشانی کو, تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں یعنی منہ موڑ لیتے ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اس سے انگیج نہیں ہوتے. دیکھیں کتنی ہی بڑی اور کنونسنگ چیز نہ ہو, کتنی بڑی کنونسنگ چیز نہ ہو, اگر آپ اس سے انگیج نہیں ہوں گے, اگر آپ اس کو اوائڈ کریں گے نا, تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے, ہے نا. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں, ماؤنٹ ایوریسٹ سمجھتے ہیں نا, جو سب سے بڑا پہاڑ ہے دنیا کا. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے وہ اپنے منہ کو دوسری طرف کر لیں, ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف دیکھیں نہیں, ٹھیک ہے, بلکہ دوسری طرف دیکھیں, تو کیا ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا نا. ماؤنٹ ایوریسٹ کے جو ایک روب ہے, اتنا بڑا پہاڑ, تو اس روب کا آپ کے دل کے اوپر کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہے نا؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تو نہیں بنی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ چھوٹا ہو گیا ہے، یا ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ اس کا روب ختم ہو گیا ہے، یا ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے. وجہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے پیٹ پھیری ہوئی ہے، پھیری ہوئی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف، ہے نا؟ تو آپ کی پیٹ پھیرنے کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہے نا؟ کتنی آسان سی بات ہے سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہی معاملہ ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو کہ منہ موڑ لیتے ہیں نا کسی اچھی چیز کی طرف سے یا اہم چیز کی طرف سے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ فائدہ مند چیز سے ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب کوئی آیت ان کو نظر آتی ہے نا تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، کسی اور چیز کے اندر بزی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَيَقُولُ اور یہ لوگ کہتے ہیں سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ کہ یہ تو جادو ہے جو کہ استمرار رکھنے والا ہے. اب یہ لفظ استمرار ذرا سا تفصیل طلب ہے، تو وہی آگے حضرت نے لکھا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو کہ مستمر ہے. تو کہتے ہیں کہ مستمر کے مشہور معنی جو فارسی اردو میں بھی معروف ہیں، یعنی یہ لفظ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عربی کا ورڈ ہے. فارسی جو ہے نا، جب فارس میں مسلمان فاتح بن کر کے داخل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، پورا کا پورا فارس فتح ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ تو فارسی جو زبان تھی نا، تو اس کو وہ، یعنی زبان اپنے پرانے رسم الخط سے ہٹ کر کے وہ عربی کے رسم الخط میں کنورٹ ہو گئی تھی، عربی کے رسم الخط میں. جیسے کہ آپ آج بھی دیکھتے ہیں فارسی زبان جو ہوتی ہے وہ عربی کے لیٹرز کے ساتھ لکھی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی اردو کے بھی وہی لیٹرز ہیں، عربی کے بھی وہی لیٹرز ہیں، لیکن اس سے پہلے فارسی زبان جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے؟ تو فارسی کے اوپر بھی عربی کا اتنا زیادہ افیکٹ پڑا کہ اس کے جو ہے وہ لیٹرز ہی چینج ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ اپوزٹ بھی ہوا معاملہ. ترکی زبان جو ہے ٹرکش، وہ بھی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لیکن جب ٹرکی کے اوپر یورپین پاورز کا قبضہ ہو گیا اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، وہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، تو پھر ٹرکش لینگویج کو بھی جو ہے وہ چینج کر کے انگلش لیٹرز کے اندر کنورٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لینگویج تو وہی رہی، ورڈز یعنی جو 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 الفاظ ہوتے ہیں ان کی ساؤنڈنگ تو وہی رہی، لیکن اس کے جو 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 اسکرپٹ ہوتی ہے، رسم الخط جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ عربی سے ہٹا کر کے یورپین لینگویجز کے لیٹرز کے اندر کنورٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کے اوپر غالب آتی ہے نا، تو لینگویج جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. لینگویج کے اوپر غالب آنا کسی بھی قوم کو اپنے اندر مغلوب رکھنے کے لیے لازمی ہوتا ہے، لینگویج، ٹھیک ہے نا؟ لینگویج کا جو اثر ہوتا ہے نا، یعنی زبان کا، وہ بہت دور رس ہوتا ہے، انگریزی میں جس کو لانگ لاسٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غلامی اور آزادی کا تعلق زبان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے. عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زبانی تو ہے نا، خالی میں اس زبان کے اندر بات کر رہا ہوں، میں ذہنی طور پر غلام نہیں ہوں، میں جسمانی طور پر غلام نہیں ہوں، میں تو بس ان کی لینگویج میں بات کیا کرتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت گہری بات ہوتی ہے. عام آدمی کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ زبان اپنا لینے سے انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اگلی تہذیب کے اثرات اپنے اندر ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، قبول کرنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا معاملہ ہے کہ برٹشرز جو ہیں، برطانوی لوگ جب ہمارے اوپر قابض ہوئے، تو بالکل مختلف قسم کے لوگ تھے وہ. ان کی یعنی جو جلد کا رنگ بالکل مختلف تھا، ان کی تہذیب بالکل مختلف تھی، ہے نا؟ ان کے طور طریقے بالکل مختلف تھے، اور مذہب تو تھا ہی ان کا بالکل مختلف، دین تو بالکل ہی، یعنی نہ تو ہندوازم کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ، نہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ایسا والا رشتہ کہ بھئی ہاں وہ اسلام کی موافقت کرتے ہو تو اسلام کے خلاف ہے، بیسیکلی شرک ہے وہ عیسائیت، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھیں، وہ بالکل مختلف تہذیب کے لوگ ہمارے اوپر کیسے غالب آئے کہ آج تک ہم ان کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں. جسمانی غلامی بظاہر ختم ہو گئی، لیکن دلی، نفسانی، روحانی غلامی آج تک ہمارے اوپر ہے. اتنا لمبا غلامی کیسے ان کی ہمارے اوپر طاری ہو گئی؟ انہوں نے زبان کے اوپر کام کیا، وہ ہماری زبان کو چینج نہیں کر پائے، تبدیل نہیں کر پائے، اردو کو ختم نہیں کر پائے۔ وجہ اس کی کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو ایسا کھڑا کیا کہ علماء کرام اور کچھ اور بھی جو لینگویج کے ذرا ایکسپرٹس تھے، تو انہوں نے اردو زبان کو ایسا سنبھال کر کے رکھا کہ وہ ختم نہیں ہو پائی، ترکی زبان کی طرح سے یا فارسی زبان کی طرح سے ختم نہیں ہو پائی، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے تعلیمی نظام کے اندر اپنی زبان کو ایسا داخل کیا، اور سرکاری عہدوں کے اندر، سرکاری دفتروں کے اندر اپنی زبان کو ایسا داخل کیا کہ اس زبان کے بغیر نہ تو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے، دنیاوی اعلیٰ تعلیم آپ انگریزی زبان کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اور نہ جو ہے آپ دفتروں کے اندر کوئی پوزیشن حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہر ہندو، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ انگریزی تعلیم کو حاصل کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو انگریزی تعلیم حاصل کر لی، ٹھیک ہے نا، سوائے وہ جو مدارس کے لوگ تھے ان کے علاوہ سب نے انگریزی تعلیم حاصل کر لی، لیکن اس کے نتیجے میں جو غلامی ان کی ہمارے اوپر طاری ہوئی ہے آج تک وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ٹھیک ہے۔ تو اپنی لینگویج کو دوبارہ سے نا، اس کی تجدید کرنا، اس کو زندہ کرنا جو ہے نا، یہ آزادی کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ 1947 کے اندر جو ہم آزاد ہوئے نا، وہ آزادی جو ہے وہ ایک بڑی جزوی قسم کی آزادی ہے، بہت ہی پارشل قسم کی آزادی ہے، وہ مکمل آزادی نہیں تھی 1947 والی، 1947 کے اندر جو یہ انڈیا اور پاکستان آزاد ہو گئے، جو کہا جاتا ہے آزاد ہو گئے، یہ بہت ہی جزوی پارشل قسم کی آزادی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بھئی ہم انگریزی زبان کو چھوڑ نہیں سکتے اس وقت، کیونکہ ہماری زبان کے بہت سارے، ایک تو اردو زبان کے اندر یعنی اردو کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا، وہ دوسری زبانوں کو اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے۔ اردو ہے ہی ایسی زبان جو کہ ملٹیپل لینگویجز سے مل کر کے بنی ہے، دنیا کی دوسری زبانیں ایسی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنی دنیا کے اندر دوسری زبانیں ہیں نا، جیسے یہ چائنیز زبان ہے، جاپنی زبان ہے، کورین زبان ہے، یا یہ کہ انگریزی بھی ایک حد تک، لیکن انگریزی زبان کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا افریقہ کی بہت ساری زبانیں ہیں، عربی زبان ہے، ٹرکش زبان ہے، فارسی زبان ہے، یہ جو زبانیں ہیں نا، یہ اس علاقے کے لوگوں کی آپس میں جو سگنلنگ ہوتی تھی نا، اس سگنلنگ کی بنیاد پر یہ زبانیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، اس کام کرنے کے لیے وہ منہ سے کچھ آوازیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان آوازوں کو پھر الفاظ کی شکل دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے لینگویجز ڈیولپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر سے تھوڑی سی لینگویج لی، ادھر سے تھوڑی سی لینگویج لی، ادھر اس علاقے سے تھوڑی سی لینگویج لی، اس علاقے سے تھوڑی سی لینگویج لی، اور ان چار پانچ چھ لینگویجز کو ملا کر کے آپ نے ایک لینگویج بنا لی، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اردو لیکن مختلف ہے، اردو ایسے ہی بنی ہے، عربی کو لیا، فارسی کو لیا، ترکش لینگویج کو لیا، ترکی ہے نا، اور سنسکرت کو لیا، اور اس کے علاوہ جو ہندوستان کے اندر اور دوسرے بہت سارے جو لہجے وغیرہ اور ڈائلیکٹس وغیرہ ہیں، ان سب کو لے کر کے نا، یہ ایک مکسچر ہے مختلف لینگویجز کا۔ تو اسی وجہ سے جو انگریزی زبان بھی یہاں پر انگریز نے آ کر کے اپنے ڈنڈے کے زور کے اوپر جو لینگویج یہاں پر اپلائی کری نا، تو اب اس میں سے بھی بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو لینگویج کا حصہ بن گئے۔ اس وجہ سے بدقسمتی کہیں یا نیچرل بات کہیں اردو کے لیے، کہ اردو کے اندر آپ بے شمار انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آجز بھی بدقسمتی سے کر رہا ہے، مستقل بات بھی کر رہا ہے انگریزی کے خلاف، اور ساتھ ساتھ انگریزی کے الفاظ بھی خوب سارے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس انگریزی سے اگر اپنا کمپلیٹ پیچھا نہیں بھی چھوڑا سکتے نا، تو ہم کم از کم اردو کو زیادہ اور انگریزی کو کم کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ذہنی طور پر ان کے کلچر کی مرعوبیت سے اپنے آپ کو نکالنے کی تو کوشش پھر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کم از کم محنت تو شروع کریں نا، اگر ہم آج محنت شروع کریں گے اس بات کے اوپر نا، تو امید ہے کہ اگلی نسل تک ہم اس کو مکمل طور پر ہم اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے مکمل طور پر. لیکن ابھی اگر ہم محنت ہی شروع نہیں کریں گے اس کے اوپر, فکر ہی شروع نہیں کریں گے, تو ہماری اگلی آنے والی نسلیں بھی اسی طریقے سے مرعوبیت کا شکار رہیں گی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کم از کم بات تو کریں نا اس کے اوپر بھائی, سوچے تو نا کم از کم. اچھا, تو انہوں نے فرمایا کہ مستمر کے جو مشہور معنی ہوتے ہیں جو فارسی اردو میں بھی معروف ہیں, وہ دیر تک اور دائم رہنے کے ہیں. ٹھیک ہے, دیر تک رہنا. مگر عربی زبان میں یہ لفظ مرہ اور استمرہ کبھی گزر جانے اور ختم ہو جانے کے معنی میں بھی آتے ہیں. یعنی مرہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ گزر گیا, ٹھیک ہے, اور استمرہ کا لفظ بھی کبھی گزر جانے اور ختم ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. آئمہ تفسیر میں, یعنی تفسیر کو جو امام ہیں, ان میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ یہی معنی بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ لوگ کیا کہتے ہیں, یقول سحر مستمر, کہ یہ تو گزر جانے والا جادو ہے, ختم ہو جانے والا جادو ہے. تو اس پر مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا, خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور تھوڑی دیر میں اس جادو کا اثر چاند پر سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, مطلب چاند دو ٹکڑے ہو گیا سے مراد یہ نہیں کہ وہ واقعی دو ٹکڑے ہو گیا, بلکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نگاہوں کے اوپر, دیکھنے والوں کی نگاہوں کے اوپر ایک جادوئی اثر تھا جو کہ تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا, مستمر, ختم ہو جانے والی چیز تھی یہ. ٹھیک ہے, اچھا آگے لکھتے ہیں کہ ایک معنی مستمر کے قوی و شدید کے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عربی زبان بہت گہری زبان ہے, اس کے اندر نا ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی موجود ہوتے ہیں, ہر لفظ کے نہیں لیکن بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے کئی کئی معنی جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں. یہ ایک زبان کے فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی موجود ہیں, اور دوسری یہ کہ کسی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے ڈفرینٹ الفاظ موجود ہیں, مختلف الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی کسی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, اور عربی زبان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ ایک معنی مستمر کے قوی اور شدید کے بھی آتے ہیں. ابو العالیہ اور ضحاق نے اس آیت میں مستمر کی یہی تفسیر کی ہے, اور مراد یہ ہوگی کہ یہ تو بڑا قوی جادو ہے, بڑا زوردار قسم کا انہوں نے جادو کیا کہ اتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا, حالانکہ وہ ہوا نہیں تھا دو ٹکڑے. ٹھیک ہے, یہ مشرکین کلیم کرتے تھے, ٹھیک ہے, دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں ہوا وہ اصل میں دو ٹکڑے. بہرحال اہل مکہ جب اس مشاہدے کی تکذیب نہ کر سکے تو اس کو جادو یا سخت جادو کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دینے لگے. ٹھیک ہے نا, جب آپ کسی چیز کو رد نہیں کر سکتے تو دل کو تسلی کرنے کے لیے کوئی اپنی طرف سے ایک تصور بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ انسان کے لیے نا بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے تسلی دے دے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک یعنی کسی بھی انسان کے لیے, سوائے اس کے کہ وہ انسان ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا ہو. ٹھیک ہے نا, سوائے ان لوگوں کے, ہر بندے کے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ جسٹیفائی کرے اپنے کاموں کو. ٹھیک ہے نا, کہ وہ صحیح کر رہا ہے, اسی کو اردو میں کہتے ہیں تسلی دینا. ٹھیک ہے, اب وہ تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈتا ہے, اور شیطان اس کے اندر اس کی مدد بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی غلط کام کے لیے کہ میں کہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب اس کی تسلی کیا ہوگی کہ یا تو یہ کہے گا کہ میں تو بس ایسی بہانہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ بہانے کا لفظ کیا ہے, یہ جھوٹ کی جو گند ہے, جھوٹ کا جو نجاست ہے, اس کو کم کر کے بہانے کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی تسلی دینا ہی ہے. یا یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہے گا کہ بھائی یہ تو بولنا پڑتا ہے, آج کل تو اس کے بغیر کام نہیں ہوتا, تو یعنی کام نکالنے کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز اپنے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ بھی کہے گا کہ نہیں میں نے جھوٹ کو تھوڑی بولا ہے, میں نے تو جو ہے وہ بس بات بنا کر کے بول دی. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی تسلی جو ہے نا وہ انسان
پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، کہ ہر کام کے لیے کوئی مستقر ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر مستقر کے لفظ کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ استقرار کے لغوی معنی، لغوی مینز لفظی، معنی قرار پکڑنے کے ہیں. ٹھیک ہے، قرار کا مطلب کیا کہ آپ کسی جگہ پہ ٹھہر جائیں، ہے نا، سیٹل ہو جائیں کسی جگہ پر، تو اس کو کہتے ہیں قرار پکڑنا. ٹھیک ہے، تو مستقر جو ہے نا، یعنی استقرار کے معنی ہو گئے قرار پکڑنے کے، ٹھہر جانے کے. ٹھیک ہے، تو مستقر جو ہے وہ قرار پکڑنے والی جگہ کو کہیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ملٹری یا ایئر فورس ہے نا، ان کے بیسز ہوتے ہیں، ملٹری بیس ہوتا ہے، ایئر فورس بیس ہوتا ہے، یا نیول نیوی کا بیس ہوتا ہے. تو وہ جو بیس ہوتا ہے نا، اس کو آپ، یعنی بیس وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایئر فورس والے جو ہے نا وہ اپنے یعنی ان کے گھر بھی وہیں پر ہوتے ہیں، اور ان کے جہازوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی وہیں پر ہوتی ہیں، اور ان کے سارے اسلحے وغیرہ کے ڈپو بھی وہیں پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر نا وہ قرار پکڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انگریزی میں اس کو بیس کہتے ہیں، یا ایکچولی امریکن انگلش میں اس کو بیس کہتے ہیں، اور برٹش انگلش کے اندر ایسی جگہوں کو وہ اسٹیشن کہتے ہیں، ایئر اسٹیشن یا ملٹری اسٹیشن یا نیول اسٹیشن. ٹھیک ہے، اردو میں اگر پراپر اردو کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے نا، تو وہ بنے گا مستقر، ہوائی مستقر، ایئر بیس. اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوائی مستقر. ٹھیک ہے، تو استقرار کے لغوی معنی قرار پکڑنے کے ہیں. مفہوم آیت کا یہ ہے کہ ہر کام اور ہر چیز اپنی غایت پر پہنچ کر آخر کار صاف ہو جاتی ہے. غایت کا مطلب جو اس کی انتہا ہے، لمٹ. ٹھیک ہے، تو جب وہ اپنی لمٹ تک پہنچ جاتی ہے نا، لمٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ لمٹ وہ انتہا ہوتی ہے، وہ حد ہوتی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق دنیا میں بنائی ہے نا، تو ہر چیز کی ایک انتہا، سوری، ایک ابتدا بنائی ہے کہ جہاں سے اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اور ایک چیز اس کی ایک جگہ اس کی انتہا بنائی ہے کہ یہاں پہ جا کر کے اس چیز نے فنا ہو جانا ہے. کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر لافانی نہیں ہے، ہر چیز کی فنا ہے نا، ہر انسان کی فنا ہے، ہر جن کی فنا ہے، ہر پودے کی فنا ہے، ہر جانور کی فنا ہے، ہر پتھر کی فنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابتدا بھی ہے ہر چیز کی اور انتہا بھی ہے ہر چیز کی. تو وہ جو انتہا ہوتی ہے نا، اسی کو غایت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی پارٹی کر رہے ہیں گھر کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو پارٹی کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے، ایونٹ جس کو کہیں گے انگریزی میں، ہے نا. تو دیکھیں، جب آپ کے یہاں پارٹی ہوتی ہے تو اس پارٹی کی بھی ایک ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے کہ آپ اس کے لیے شاپنگ کرنا شروع کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کھانے کی چیزیں لے کر کے آتی ہیں، اور پکانے کی چیزیں لے کر کے آتی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. پھر اس پارٹی کو پھر آپ آگے چلاتی ہیں، کھانے پک گئے، لوگوں کو بلا لیا، لوگوں نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد پھر بیٹھ کے گپ شپ ہو گئی، اور چائے ہو گئی، اور آئس کریم ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس پارٹی کی انتہا آ جاتی ہے، غایت پہ وہ پارٹی پہنچ جاتی ہے، اب وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن سے پھر وہی نارمل روٹین شروع ہو جاتی ہے آپ کی، ہے نا. تو ایونٹس کی بھی ایک ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے. تو اصول کیا ہے دنیا کا؟ کہ جب کوئی چیز اپنی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اس سے مطلب یہی کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی جعل سازی سے جو پردہ حقیقت پر ڈالا جاتا ہے، وہ انجام کار کھل کر رہتا ہے، اور حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جھوٹ کا بھی ایک نہ ایک جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے، وہ بھی کبھی نہ کبھی بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے، اور حقیقت پر سے پردہ اٹھ جانا ہوتا ہے. جیسے کہ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے لیول پر بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے لیول پر بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں،
حتیٰ کہ عالمی لیول پر بھی جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس جھوٹ کے اوپر سے پردہ اٹھ رہا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا بظاہر. ٹھیک ہے, لیکن کچھ عرصہ آپ انتظار کر لیں, کچھ عرصے کے بعد جھوٹ پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے. اس کی ایک مثال کہ بڑا مشہور آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ جو یورپین طاقتوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا عراق پر حملہ کرنے سے پہلے, وہ جو صدام حسین کے اوپر حملہ کیا اور پھر اس کو مار دیا ہے نا, پوری حکومت ختم کر دی, کیا کہا تھا؟ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وہ عراق کے اندر موجود ہیں. یعنی ایٹم بم تو عراق کے پاس نہیں تھا, وہ تو انہوں نے پہلی تباہ کر دیا تھا ہے نا, ایٹمی جو ریئیکٹر عراق نے بنایا تھا وہ تو پہلی 1980s کے اندر ہی ختم کر دیا تھا. تو ایٹمی میزائل ایٹمی بم کا تو وہ عراق کے اوپر الزام بھی نہیں لگا سکے, لیکن ایسی بس ایک ٹرم بنا لی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن WMDs, بڑے بڑے جو ہے نا وہ نیو وہ کیمیکل ویپنز موجود ہیں جی عراق کے اندر. تو اب نا عراق میں کیمیکل ویپنز کو ختم کرنا ضروری ہے, تو اس وجہ سے ہم حملہ کریں گے. ٹھیک ہے نا, اب اس بنیاد پر برطانیہ نے, فرانس نے, امریکہ نے, کینیڈا نے اور جتنی یہ ساری تھیں سب نے عراق کے اوپر مل کر کے حملہ کیا. پھر کیا ہوا, ایک دو سال جو ہے وہ سب ہوا, صدام حسین کو مار دیا, حکومت کا تختہ الٹ دیا, وہاں کی جو تیل کے ذخیرے تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا. اس کے بعد پھر ان کا یہ جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا کہ جی عراق کے اندر تو کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ملے ہی نہیں, تھے ہی نہیں وہاں پہ, اور اس بنیاد کے اوپر لاکھوں انسانوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا. کتنے گھر اجڑ گئے, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی عورتیں بیوائیں ہو گئیں, پورا ملک جو ہے نا وہ انتہائی ترقی یافتہ حالت سے جو ہے وہ انتہائی تزلی والے شکل کے اندر پہنچ گیا, لیکن جھوٹ پر سے پردہ اٹھ گیا نا. اسی طریقے سے یہ جو 1945 کے اندر جو سیکنڈ ورلڈ وار کو ختم کرنے کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر انہوں نے ایٹم بم گرائے, کروڑوں انسان کس بری طریقے سے ختم ہوئے, اور پھر ان کی نسلیں آگے جو ہے وہ ایٹمی یعنی تباہ کاریوں کی وجہ سے ان کا یعنی بچہ پیدا ہوتا تو بالکل ہی ختم, نہ آنکھیں, نہ ناک, نہ کان, ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ماں جو ہے وہ نیوکلیئر ریڈیشن کا شکار ہو چکی تھی. یہ جو انہوں نے کیا تھا تو کیوں کیا تھا, اس کے لیے ایک بہانہ بنایا تھا, ایک تسلی بنائی تھی کہ جی جاپان جو ہے نا وہ تو ساری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے والا ہے اور جاپان والے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اس وجہ سے ان کو روکنا ضروری ہے نا. اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر جو ہے نا وہ ایسی ویپنز کی فیکٹریز ہیں کہ جن کو تباہ کرنا ضروری ہے. اب اس کی بنیاد پر جو انہوں نے وہاں پہ بم گرائے, اپنی قوم کو انہوں نے پہلے جھوٹ بولا تھا امریکیوں کو کہ ہم یہ ضروری ہے اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے اس جھوٹ کے اوپر سے بالآخر پردہ اٹھ گیا. آج ذرا سے جا کر کے آپ تحقیق کر لیں اس واقعے کے اندر, پورا جھوٹ بول کر کے انہوں نے یہ کام کیا, پورا جھوٹ. تو اس طریقے سے نا ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا نا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ہم ساری باتوں کو سچ سمجھ رہے ہیں. یعنی جو اصول کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی نیک پرہیزگار آدمی آپ کے پاس آ کر کے کوئی بات کرے تو اس کے اوپر آپ اعتماد کریں, نیک پرہیزگار ہے نا, ایسا بندہ آئے اس کی بات پر اعتماد کرنا لازم ہے. لیکن کوئی ایسا بندہ آپ کے پاس آ کر کے بات کرے کہ جس کی نیکی کا کچھ نہیں پتا آپ کو, بلکہ آپ کو اس کے گناہوں کا زیادہ پتا ہے, کافر ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, بے حیا ہے, بے شرم ہے, لباس تک پورا اس کو پہننا نہیں آتا, اس کی عورتیں جو ہیں وہ بے لباس گھومتی ہیں, ایسے لوگ آپ کے پاس آ کر کے کوئی آپ کو ایک اندیکھی خبر دے رہے ہیں تو اس کے اوپر کیسے آپ بلیو کر سکتے ہیں, کیسے آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہے نا؟ تو اس کے اوپر تو ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا بھائی. ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر حکم فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق آ کر کے تمہیں کوئی خبر دے تو تم ٹرسٹ نہ کرو, تم پہلے اس خبر کی تحقیق کرو پھر اس کے اوپر ٹرسٹ کرو. لیکن ہم ایسے ہی ٹرسٹ کر لیتے ہیں, آمنا وصدقنا, ہم ایمان لے کر کے آئے تمہاری بات پر, ہم نے تصدیق کر دی تمہاری بات کی. کس کی تصدیق کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کوئی نیک ہے, کوئی پرہیزگار ہے, کوئی ولی ہے, کوئی متقی ہے, کوئی نبی ہے, کون ہے جس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں اتنا خوشی کے ساتھ ہے نا؟ تو بھائی جھوٹ تو جھوٹ کی تو جھوٹوں کی تو اس طرح سے آپ تصدیق نہیں کر سکتے نا. جھوٹ کا جھوٹ جھوٹے کا جھوٹ جو ہے وہ آج نہیں تو کل کھل ہی جائے گا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کچھ عرصے کے بعد کھل جائے گا اس کا جھوٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس آیت کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ کل امر مستقر کہ مستقر, ٹھیک ہے, کہ ہر معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ بالآخر کلیئر ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, مہتعین الی الداع. اب یہ قیامت کے وقت کی جو احوال بیان کیے تھے ان آیات کے اندر, تو اس کو آخر میں اس طریقے سے ختم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بلانے والے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. تو مہتعین بڑھ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف. تو مہتعین کے لفظ کی تھوڑی تفسیر فرما رہے ہیں کہ مہتعین کے لفظی معنی سر اٹھا ہونے کے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی سر اٹھائی ہوئی حالت کے اندر کوئی بڑھ رہا ہو. تو معنی آیت کے یہ ہیں کہ بلانے والے کی آواز کی سمت میں دیکھتے ہوئے محشر کی طرف دوڑیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی محشر جس جگہ پر لوگوں کا حشر کیا جانا ہے. ٹھیک ہے نا, حشر کہتے ہیں ایکچولی جمع کرنے کو. تو محشر وہ جگہ ہوئی کہ جہاں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا تو دور سے ایک بلانے والا آواز دے رہا ہوگا ہم سب کو. یہ سے مراد کوئی دوسری مخلوق نہیں بلکہ ہم, میں اور آپ. ٹھیک ہے نا, ہم سب جو ہیں وہ پھر اس بلانے والے کی طرف کیسے دوڑ رہے ہوں گے, جیسے سر اٹھا کر کے. دور سے کوئی بلا رہا ہو تو آپ کو یعنی آپ اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی طرف بڑھنا بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے دوڑیں گے. ایک دو کلاس پہلے وہ منگل بازار وغیرہ کی بھی مثال دی تھی, ہے نا, کہ شاپنگ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ کہ یہاں پر کہ سستی چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جمعہ بازار پاکستان کے اندر لگتے ہیں, منگل بازار, پیر بازار, ہر طرح کے بازار لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پر آپ کو سستی چیزیں تو مل رہی ہیں, لیکن ایک دم سے نا اس بازار کے کونے سے کوئی دکاندار اعلان کرنا شروع کر دے, آ جاؤ میرے پاس سب سے زیادہ سستی چیزیں اور سب سے اچھی چیزیں اور میں بہت کم داموں کے اندر تمہیں بیچ رہا ہوں. وہ کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہا ہے. اب ساری خواتین جو وہاں پہنچی ہوئی ہیں نا, یا مرد بھی ہیں سستی چیزوں کے, اب وہ کیسے اس کی طرف دوڑیں گے؟ وہ ایسے ہی دوڑیں گے کہ نگاہوں سے اس کو دیکھتی بھی چلے جا رہے کہ کہیں دوڑنے میں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم غلط راستے پہ نکل جائیں اور ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جائے اور ہمارے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ سستی چیزیں, اچھی چیزیں وہاں سے نکل جائیں. تو اس کے لیے کیا کریں گے, دیکھ کر کے اس طرف دوڑیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہی حالت ہوگی اس دن کہ محشر کی طرف جو دوڑ رہے ہوں گے تو مہتعین اس حالت میں دوڑ رہے ہوں گے. اور اس سے پہلی آیت میں جو خشعن ابصارہم آیا ہے جس کے معنی ہیں نگاہ اور سر جھکانے کے, ٹھیک ہے, تو اب ایک بظاہر کانٹرڈکشن ہو گئی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور اس کے فوراً بعد فرما رہے ہیں مہتعین الی کہ آنکھیں اٹھا کر کے دوڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ قیامت میں آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یا آنکھیں اٹھی ہوئی ہوں گی, کون سی حقیقت ہوگی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان دونوں میں تطبیق یہ ہے, یعنی مطابقت. ہم کہتے ہیں نا دو چیزوں کے اندر مطابقت کیا ہے, تو مطابقت ان دونوں میں یہ ہے کہ محشر کے مواقف مختلف ہوں گے. مواقف کہتے ہیں لوکیشنز کو, ٹھہرنے کی جگہوں کو. ٹھیک ہے, جیسے پارکنگ کا ورڈ ہوتا ہے نا, پارکنگ لاٹ, وہاں پہ گاڑیوں کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں جا کر کے. ٹھیک ہے, تو ان کو مواقف کہتے ہیں عربی کے اندر پارکنگ کو. ٹھیک ہے, تو محشر کے اندر نا اس طرح کے مختلف مواقف ہوں گے, مختلف جگہیں ہوں گی. کسی موقف میں ایسا بھی ہوگا کہ سب کے سب سر جھکے ہوئے ہوں گے, اور ایک اور موقع کیا ہوگا کہ جس کے اندر کہ سب کے سب کی سر اٹھے ہوئے ہوں گے. ایک موقع تو یہ ہوگا کہ جب قبر سے نکلے ہوں گے اور بلانے والا ان کو محشر کی طرف بلا رہا ہوگا تو سب کے سب نگاہیں اٹھا کر کے اس کی طرف جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک موقع ہوگا, ایک اور موقع ہوگا جس کے اندر سب کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی. اگر آپ بتا دیں, ایک یا جس تو ایک گھنٹے سے بول ہی چلا جا رہا ہے, آپ بھی کچھ آگے سے بتائیں, تو ایک اور بھی موقع ہوگا جس کے اندر سب کی آنکھیں اٹھی ہوئی ہوں گی, وہ کون سا موقع ہوگا؟ روز قیامت ایک اور موقع آنکھیں اٹھانے والا, وہ کون سا موقع؟ دیدار الہی,
دیدار الہی تو جنت میں پہنچنے کے بعد ہوگا، ابھی تو ہم میدان حشر کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا جی ڈے آف ججمنٹ. نہیں، ڈے آف ججمنٹ کے اندر مختلف موقع ہوں گے. تو یہ عاجز وہی پوچھ رہا ہے کہ کون سا موقع جس میں کہ سب کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی، اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا ہوگا ادھر. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم جنت کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر جنت سے پہلے جو میدان محشر کہلاتا ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حساب شروع ہونے کے لیے انتظار، انتظار میں لوگوں کی نگاہیں اٹھی ہوئی یہ تو نہیں آتا. اس وقت تو لوگ جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، یا بس یا تو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے. اعمال نامہ، اعمال نامے کے وقت بھی نگاہیں اٹھی ہوئی نہیں ہوں گی. عرفات کے میدان میں نہیں، عرفات کا میدان ہی میدان محشر ہے. عرفات کے میدان کو اللہ تعالی کھینچ تان کر کے بڑا کر دیں گے تاکہ سارے انسان اس کے اندر سما جائیں. ٹھیک ہے، تو جو میدان محشر ہے نا وہ اصل میں میدان عرفات ہی ہے. لیکن جس طرح سے آپ کسی ربڑ یا چمڑے کی چیز کو کھینچ تان کر کے ذرا سٹریچ کر دیتے ہیں، اس طریقے سے میدان حشر کو، میدان عرفات کو اللہ تعالیٰ سٹریچ کر دیں گے. کیونکہ ابھی جو میدان عرفات ہے اس میں سارے انسان تو نہیں آ سکتے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سب تو نہیں آ سکتے اس کے اندر. تو نگاہیں اونچی کب ہوں گی؟ اٹھی اوپر کی طرف دیکھ رہی ہوں گی. وہ کون سا والا موقع ہوگا؟ وہ سب یعنی کیا ہو رہا ہوگا کہ جس کی وجہ سے لوگ اوپر دیکھ رہے ہوں گے؟ آسان سا جواب ہے، قبر سے نکلنے کے بعد جس ڈائریکشن کی طرف جائیں گے. نہیں، وہ ڈائریکشن تو ہم نے پڑھ لی نا، محترین الدا. ٹھیک ہے، یعنی جو بلانے والا جب بلائے گا تو اس کی طرف ذرا اونچا کر کے دیکھ کر کے نا اس کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جب نبی پاک اللہ تعالی سے حساب شروع کرنے کی سفارش کر رہے ہوں گے تو اس وقت اوپر کیوں دیکھ رہے ہوں گے بھائی؟ نہیں نہیں، اس وقت اوپر نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں. نہیں، نبی علیہ السلام، ایسا تو کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ نبی علیہ السلام کوئی اونچی چوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ سب لوگ نے وہ اس طرف دیکھ رہے ہوں گے، ایسا تو نہیں آیا. سورج جب نیچے ہوگا تو سورج سے تو الٹی نگاہوں کو حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کو بچاتے ہیں تاکہ نگاہیں خیرہ نہ ہو جائیں. سورج جب نیچے ہوگا تو اس وقت اوپر تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. ایک آپ لوگوں کو پتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس حدیث کو یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، لیکن بس اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، یا کم از کم اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے. بھائی وہ موقع نہیں ہوگا کہ جس کے اندر کے فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے اوپر سے. کیا ہے وہ؟ سورہ نبا کی آیت، وجاء ربك والملك صفا صفا، کہ تیرا رب اور فرشتے، فرشتے صف در صف اوپر سے نازل ہو رہے ہوں گے، اوپر سے اتر رہے ہوں گے. رائٹ، یہ نہیں پڑھا قرآن کے اندر وہ جو غمام کا ذکر ہے، یعنی ایک بادل کی شکل میں ایک چیز آئے گی اور اس بادل کے اندر سے جو ہے نا وہ ایک روشنی سی نمودار ہوگی. ٹھیک ہے نا، وہ رب کا دیدار والا موقع نہیں ہوگا، لیکن اس روشنی کے اندر، یعنی اس بادل کے اندر جو ہے نا وہ رب کی تجلی ہوگی بادل کے اندر. ٹھیک ہے، اور فرشتے جو ہے نا وہ اس کے چاروں طرف ہوں گے، صفن صفا وہ نازل ہو رہے ہوں گے. تو یہ جو اوپر سے جو یہ چیزیں سب آ رہی ہوں گی نا، تو اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو میدان حشر میں ہوں گے وہ سب بالکل اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایسا منظر ہوگا کہ جس کا کہ ہم، یعنی ہم ابھی سے تصور نہیں کر سکتے. ہاں بتایا گیا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن کیسا نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک دوسرا موقع ہوگا جس کے اندر کہ سب کی نگاہیں جو ہیں وہ اٹھی ہوئی ہوں گی اوپر کی طرف. اچھا، یہ آیات ہیں اور 4 منٹ ہیں، تو ہم کم از کم ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگلی آیات کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ٹھیک ہے، کذبت قبلہم کہ تکذیب کری ان سے پہلے قوم نوح نے، نوح علیہ السلام والوں نے، یعنی ایک تو نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے لوگ مشرکین مکہ وغیرہ، رائٹ، لیکن ان سے پہلے اور بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کری، ٹھیک ہے، تو ان کا اب تذکرہ شروع کر رہے ہیں، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، پس انہوں نے تکذیب کری ہمارے بندے کی، عبدنا کون؟ نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر لفظ عبد سے کیا، ہمارا بندہ، کیونکہ بندگی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کا تذکرہ کبھی رجال کے لفظ سے بھی کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ عبد کے لفظ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عبد ہی اصل میں وہ صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں چاہتے ہیں دیکھنا، اور نبیوں کے اندر یہ صفت کامل طریق کے اوپر موجود تھی، ٹھیک ہے، تو فکذبوا عبدنا، پس انہوں نے ہمارے بندے یعنی نوح علیہ السلام کی تکذیب کری، وقالوا، اور انہوں نے کہا مجنون، یہ تو مجنون ہے یعنی دیوانہ، لفظ مجنون جو ہے وہ جن سے نکلا، جن، جنہ یا جنو، جس کے اوپر جن چڑھ گئے ہوں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، یعنی جن کا اتنا اثر ہو گیا بندہ اپنے ہوش و حواس سے باہر ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو نا وہ لوگ مجنون کہا کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ ہم کسی بھی دیوانے کو مجنون کہہ دیتے ہیں، تو قوم نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ مجنون وزدجر، اور کیا کیا انہوں نے؟ اس یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھڑک دیا، پہلے بھی بتایا تھا نا یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے شروع کی آیات میں، کہ زجر کہتے ہیں جھڑکنے کو، جھڑکی کو، تو وزدجر انہوں نے جھڑک دیا نوح علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، یعنی مجنون بھی کہا اور جھڑک بھی دیا ان کو، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس دعا، اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کیسے پکارا؟ انی، بے شک میں مغلوب، مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی یہ لوگ میرے اوپر غالب آ چکے ہیں، میں اب یعنی میری محنتیں اب ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں، میری تبلیغ اب ان کے اندر داخل بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے، تو میں مغلوب ہو چکا ہوں، فانتصر، پس آپ ان سے بدلہ لیجئے، انتصر ینتصر، میری طرف سے آپ ان سے بدلہ لیجئے، ہے تو یہ نصر، نصر کا یعنی اصل میں تو اس یہ نصر سے نکلا، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، لیکن جب وہ انتصر ینتصر کے وزن کے اوپر ڈال دیتے ہیں نا عربی زبان کے اندر، تو میری مدد کیسے کریں؟ کہ میرے دشمنوں سے میرا بدلہ لے لیں، تو انتصر کا مطلب پھر اردو زبان میں بدلہ لینے سے کیا جائے گا، لیکن بدلہ لینے سے ہوتا کیا ہے؟ مدد ہو رہی ہوتی ہے نا، کسی کمزور کی مدد ہو رہی ہوتی ہے جب اس کے دشمنوں سے بدلہ لیا جا رہا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس طریقے سے پھر نوح علیہ السلام نے دعا کری، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر ففتحنا، پھر ہم نے کھول دیا ابواب السماء بماء منہمر، کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، بماء، پانی، منہمر، ایسا پانی جو کہ ٹوٹ کر کے برسا، ٹھیک ہے، منہمر کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ بند کھل جائیں، ٹھیک ہے، جیسے ڈیمز ہوتے ہیں نا، ڈیمز کا کانسیپٹ پتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دریا آ رہا ہوتا ہے تو اس دریا کے آگے نا یہ ڈیمز بنا دیے جاتے ہیں جس کو بند بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، ٹھیک ہے، اس ڈیم کے اندر بہت سارے دروازے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پانی آ رہا ہے اس پانی کو ایسے ہی آگے نہ جانے دیا جائے بلکہ اس پانی کو کنٹرول طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے چھوڑا جائے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بجلی بھی کریٹ کرتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، ایک دروازے کو کھولا وہاں پہ ٹربائنز لگا دیے، وہ پانی جو نکلا نا اس دروازے سے تو اس پانی کی فورس سے جو ہے وہ ٹربائنز جو ہے وہ موو ہونے شروع ہو گئے اور ان کی موومنٹ سے جو ہے وہ بجلی کریٹ ہونی شروع ہو گئی،
ٹھیک ہے. اس طرح سے جو ڈیمز ہوتے ہیں ان کے اندر دروازے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر کبھی ایسا ہو کہ ڈیم کے اندر جتنے دروازے ہیں سارے کے سارے ایک ساتھ کھل جائیں, تو ایک ساتھ کھلنے سے کیا ہوگا, بے انتہا پانی کا ریلا آئے گا, بہت زیادہ پانی کا ریلا آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دم سے روک کے رکھا ہوا تھا نا دروازوں نے ان کو, اب دروازے کھل گئے بہت بڑا ریلا آیا. اسی وجہ سے جب بہت زیادہ سیلاب وغیرہ آتا ہے تو ڈیمز کے دروازے جو ہے نا وہ کھولنے پڑ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر کھیتوں کے اندر جو ہے وہ سیلاب کا پانی داخل ہو جاتا ہے, بہت تباہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو منہمر کا بھی ترجمہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ بند جتنے بھی تھے نا وہ کھل گئے, آسمان کے بند کھل گئے. کیا مطلب, آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا نظام بنایا ہے نا. آپ دیکھتی ہوں گی کہ جب بہت زیادہ بادل آتے ہیں, گہرے بادل, ٹھیک ہے, تو سارے بادل ایک ساتھ نہیں برستے, تھوڑے سے برستے ہیں اور باقی موجود رہتے ہیں. پھر ایک رات کو کچھ برس گئے, اگلی رات کو کچھ اور بادل جو باقی تھے ان میں سے پھر بارش ہو گئی, تو یہ بارش کا سسٹم پھر کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے بادل ایک ساتھ برسنا شروع ہو گئے, اور وہ پھر یعنی اس کو ایکچولی ٹائفون بھی کہتے ہیں, اور امریکہ وغیرہ میں اس کو ہریکین بھی کہتے ہیں. بہت بڑا ایک ویدر سسٹم ہوتا ہے, بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے نا, تو گویا کہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں اوپر سے نیچے جو ہے وہ پانی آنا شروع ہو گیا. پھر کیا ہوا, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ, اور ہم نے پھر زمین کے اندر بھی بہا دیے. فجر یفجر تفجیرن, اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا, ٹھیک ہے. تو زمین کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے واٹر ریزروز رکھے ہوئے ہیں نا, یا تو وہ سمندر اور دریا کی شکل میں زمین کے اندر ہوتے ہیں, یعنی جو نظر آ رہے ہوتے ہیں, دریا, لیک, سمندر, اور زمین کی تہ کے نیچے بھی واٹر ریزروز موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو زمین کے اندر جو واٹر ریزروز تھے ان کو بھی ہم نے چلا دیا, بہا دیا ان کو ہم نے, ٹھیک ہے. وفجرنا الارض عیونا, تو زمین کے اندر بھی ہم نے عیون کہتے ہیں پانی کے چشمے جو زمین کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم نے چلا دیا. فالتقى الماء, بس یہ سارا کا سارا پانی جو اوپر سے برس رہا تھا اور جو زمین کے اندر چل رہا تھا, یہ سب کا سب آپس میں مل گیا, ٹھیک ہے. علی امر قد قدرا, علی امر یعنی جو ہمارا حکم تھا نا, اس حکم کے اوپر یا اس معاملے یعنی یہ جو معاملہ تھا جو کہ قد قدرا, جو کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ مقدر کر دیا تھا. قد قدرا تحقیق کے جو مقدر ہوا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کے لیے جو ہے نا یعنی نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور یہ مقدر کر دیا کہ ایسا ایسا ہوگا, ایسا ایسا عذاب آئے گا, اوپر سے پانی برسا, نیچے سے چشمے چلے, اور یہ سب کا سب جو ہے وہ ٹوگیدر ایک بہت بڑے سیلاب کی شکل اختیار کر گیا, ٹھیک ہے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, اور ہم نے سوار کر دیا اس کو. حملا یحملو, سوار کرنا, اٹھانا, جیسے کوئی عورت جب حاملہ ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, تو وہ بیبی کو جو ہے وہ اپنے اندر اٹھائی بھی ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس کو حاملہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو حملنا, ہم نے اٹھایا, ہو کس کو, ہو کا مطلب یہاں پر ہو ایک پروناؤن ہے جو کہ نوح علیہ السلام کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اٹھایا, علا کس چیز کے اوپر, علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر, ذات الواحن, الواح والی چیز پر, وہ دسر, اور دسر والی چیز پر. الواح لوح کی جمع ہے, لوح آپ کو پتہ ہی ہوگا اردو میں لوح تختی کو کہتے ہیں, یعنی جو لکڑی کے تختے ہوتے ہیں نا, اور دسر یہ کیلوں کو کہتے ہیں, یا تو کیل یا یہ کہ تختوں کو باندھنے کے لیے جو رسیاں یا تار وغیرہ کا استعمال کریں تو ان کے لیے بھی لفظ دسر استعمال ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کیسے ڈسکرائب کیا, تختوں اور کیلوں والی چیز, ٹھیک ہے.
یعنی وہ کیسی کشتی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے کیا اس کی ایگزیکٹلی شکل ہوگی, لیکن کم از کم وہ تختیوں اور کیلوں سے جوڑ کر کے نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. نوح علیہ السلام تو خود سوار ہوئے ہوں گے نا اس کے اوپر, کوئی نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ تو نہیں آیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو جو اس طوفان نوح سے حفاظت ملی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کشتی میں سوار کیا. کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کشتی, یہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے انسانیت کو کشتی بنانا نہیں آتی تھی, لوگ واقف ہی نہیں تھے کہ پانی کے اوپر کیسے سفر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ 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 جو ٹیکنالوجی ہے نا, بوٹ بلڈنگ ٹیکنالوجی, یہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنی بنیادی ایجادات ہیں, بنیادی ایجادات دنیا میں, وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس دنیا میں متعارف کروائی, ٹھیک ہے نا. جیسے کشتی, بوٹ بلڈنگ, وہ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے متعارف فرمائی, ٹھیک ہے. پہیے کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پہیا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا. قلم, لکھنے کی جو ٹیکنالوجی ہے کہ بھی کیسے آپ لکھتے ہیں کسی چیز کو, رائٹ, یہ ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے متعارف کروائی, ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پہ کشتی کا ذکر ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ذات الواحد والدسول سے کشتی کو ڈسکرائب کیا ہے. ادھر آگے فرماتے ہیں, تجریب اعیننا, وہ چلتی تھی, جیسے اردو میں کہتا ہے نا جاری ہونا, تو جاری ہونا چلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کوئی چیز چلتی ہے تو اس کو جاری ہونا کہہ دیتے ہیں. تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نا سب معاملہ دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور پھر وہ کشتی جو ہے وہ سمندر یعنی اس طوفان کے اندر چل رہی ہوتی تھی. جزاء لمن کان کفر, تو کشتی جو ہے نا وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتی تھی, لیکن یہ جو ہم نے طوفان نوح والا معاملہ کیا نا, تو یہ بدلہ تھا اس کے لیے جس نے کہ کفر کیا. لمن کانا کفرا, بلکہ نہیں, جس نے کفر کیا نہیں, یہ کفرا کا لفظ نہیں ہے بلکہ کفرا, ٹھیک ہے. یعنی یہ یہ اللہ تعالیٰ ایکچولی نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا, تو یہ ہم نے جو ان کی کشتی کو جو ہے نا چلایا نا, ان کے دشمنوں کو ڈبویا, تو یہ جو ہم نے کیا یہ گویا کہ ہم نے بدلہ لیا نوح علیہ السلام کی طرف سے, ٹھیک ہے. تو من کانا کفرا, یہ نوح علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ جس کی تکذیب کی گئی تھی, جس کا انکار کیا گیا تھا, اس کی طرف سے ہم نے یہ بدلہ لیا کہ اس کو تو ہم نے ذات الواحن و دسر یعنی کشتی کے اوپر سوار کر دیا اور وہ کشتی ہمارے سامنے چلتی تھی, اور باقی جتنے لوگ تھے جنہوں نے ان کی تکذیب کری تھی ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَتًا فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ, اور تحقیق کے واو کا مطلب ہوتا ہے اور لقد کا ترجمہ ہم اردو میں تحقیق سے یا انگریزی میں ویریلی انڈیڈ سے اس کا ترجمہ کر لیں گے. ترک نہا, ہم نے چھوڑا, یعنی ہم نے گویا کہ ایک مثال قائم کر دی اور اس مثال کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا آیت کے طور پر, ایک نشانی کے طور پر. فہل میں مدکر, کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے, جو اس کے بارے میں سوچے. مدکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدکر کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنے والے کو. اصل میں یہ لفظ جو ہے نا وہ مذتکر ہے, مذتکر, اور ذکر کا ایک لفظ, یعنی ایکچولی اس کے جو بیس لیٹرز ہیں وہ ہیں ذکر, ذال کاف را, اور ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت پانے والے کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے مدکرن, ٹھیک ہے. اب یہ ذکر سے مدکر بنا کیسے, یہ ایک بڑی لمبی گرامیٹیکل ڈسکشن ہے جو کہ آپ کے سکوپ سے باہر ہے. اس وجہ سے بس اتنا بتا دیں کہ مدکر ان کا مطلب ہوتا ہے ذکر حاصل کرنے والا, یعنی نصیحت پکڑنے والا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک نشانی بنا لیا اپنی, کوئی ہے جو کہ اس سے نصیحت حاصل کرے. ٹھیک ہے, فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا یا میرا ڈرانا. نذر جو ہے وہ ڈر, ڈرانا. ٹھیک ہے, میرا کیسا عذاب تھا, میرا کیسا ڈرانا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور تحقیق کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پکڑنے کے لیے. لذکر, ٹھیک ہے نا, ذکر کا لفظ استعمال کیا نصیحت پکڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, فہل میں مدکر, کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. ہمارا پروردگار کیسے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں, اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں, ہے نا, اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے, ورنہ باقی خلاصہ تفسیر معرف و مسائل وغیرہ ان شاء اللہ کے کاغذ پڑھیں گے. پوچھیں کسی کو؟ چلیں ٹھیک ہے, پھر کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.